हमारी शिरकत यकीनन इस बात का इजहारिया है कि करबला जारी है, आज भी सफ़ें मुतय्यन हैं। हमें तायुन करना है कि हम किस सफ में खड़े होते हैं। कुरान हकीम का एक गोशा मुंतखब किया सूरह आल इमरान से, और इसी की रोशनी में चंद मारूज़ात नज़र हाय समात करना है। इरशाद हुआ, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। यानी ज़िंदगी गुजारने का कोई भी नज़रिया हो, उसको आप कोई भी नाम दे लें, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही दीन है। बाकी जितने नज़रियात हैं वो मज़ाहिब हैं, उसको कोई भी नाम दे दें, लेकिन दीन का इतलाक़ सिर्फ इस्लाम पर होता है। दीन आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए, खातमुन नबियीन पर तकमील को पहुंचा। दीन हमागीर होता है, दीन जामे होता है, मज़हब महदूद होता है, उसकी हदूद मुतय्यन होती हैं। मज़हब में और दीन में एक फ़र्क यह है कि मज़हब से रुखी होता है, यानी हर मज़हब दुनिया का कुछ अकायद रखता है, उन अकायद की रोशनी में एक तरीक़ा इबादत उस मज़हब में होता है। इसके अलावा माशरती मेल जोल और इखलाकी तालीमात, दुनिया का हर मज़हब अकायद देता है, उन अकायद की रोशनी में तरीक़ा इबादत देता है और इखलाकी तालीमात देता है। इस्लाम मज़हब नहीं है, इस्लाम दीन है। दीन का मतलब यह है कि कायनात का कोई सवाल लेकर आ जाओ, जब दीन इस्लाम पर के पास आओगे तो दीन खामोश ना रहे, दीन उसका जवाब दे। आज आप दीगर मज़ाहिब के अफराद के पास चले जाइए, उनसे पूछिए कि ये बताइए पाँव में जूता पहनने का तरीका क्या है। आज आप मसीही बिरादरान के पास जाइए, उनसे पूछिए कि ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में हमें ये बताइए कि बिस्तर पर जब लेट जाएं तो लेटने के लिए तरीका क्या है, किस करवट लेटें। वो ये कहेंगे कि भाई आपका ज़ाती मसला है, जैसे चाहें लेट जाइए, जैसे चाहे जूता पहन लीजिए, इसका मज़हब से लेना देना नहीं है, ये आपके ज़ाती उमूर हैं। लेकिन जब आप ये सवाल लेकर इस्लाम के आलिम के पास आएंगे तो वो आपको बताएगा कि पाँव में जूता पहनने के आदाब ये हैं, पानी पीने के आदाब ये हैं, खाने के आदाब ये हैं, लेटने के आदाब ये हैं, घर से बाहर निकलने के आदाब ये हैं, घर में दाखिल होने के आदाब ये हैं। क्योंकि दीन तो हमागीर होता है, दीन तो जामे होता है, दीन एक ऐसी चादर है जिसके साए में कुल कायनात आ जाए और कायनात का हर मसला आ जाए। दीन जब खातमुन नबियीन पर मुकम्मल हुआ, उसके बाद खुलफाए राशिदीन रिद्वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने उस दीन की आबियारी की, और फिर खिलाफत राशिदा के बाद मुलुकियत का आगाज़ हुआ। लेकिन दीन की बुनियादी अकदार कायम रहीं। यजीद पहला शख्स था जिसने दीन की बुनियादी अकदार को छेड़ा, दीन के बुनियादी निज़ाम में रद्दो बदल किया, सूद को जायज़ करार दिया, बदकारी को जायज़ करार दिया। यजीद पहला शख्स था और इसकी इत्तला आकायदो जहां पहले दे चुके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से अहले सुन्नत के यहाँ जितनी अहादीस हैं, उन तमाम अहादीस को अगर जमा कर लिया जाए तो उनकी तादाद है 12। 12 अहादीस हैं जिसमें आकाए दो जहाँ ने शहादत हुसैन की तफसीलात बयान की, ان 12 میں سے ایک روایت یہ ہے کہ حسین اس وقت شہید ہوں گے جب ایسا حاکم آ جائے گا جو میری سنت اور میرے طریقے کو بدلے گا. یعنی یزید کا مزاج بتایا کہ میری سنت کو بدلے گا، میرے طریقے کو بدلے گا. یعنی ایک ہی وقت میں دو اسلام موجود ہوں گے. یزید یہ نہیں کہے گا کہ میں فلاں مذہب کا نمائندہ ہوں، یزید کہے گا میں مسلمان ہوں. یزید بھی خود کو مسلمان کہے گا، یزیدی بھی خود کو مسلمان کہیں گے، حسین ابن علی وہ بھی خود کو مسلمان کہیں گے. ایک وقت میں جب دو اسلام سامنے آ جائیں تو پھر وارث دین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فرق واضح کر دے. اصلی دین، اصل دین وہ لوگوں تک پہنچا دے، اور دین کے نام پر جو باطل نظریہ ہے اس کا قلع قمع کر دے. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اکثریت بیعت کر چکی تھی یزید کے ہاتھ پر، امام حسین نے بیعت نہیں کی. اب مجھے مولانا مودودی صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا. مودودی صاحب سے لاکھ نظریاتی اختلاف صحیح، لیکن اس جملے کا کمال اور اس جملے کا حسن لازوال ہے. مودودی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اکثریت تو بیعت کر چکی تھی یزید کے ہاتھ پر، تو امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی جب اکثریت کر چکی تھی. تو مودودی صاحب نے کہا کہ سوال ہی غلط ہے، سوال یہ ہونا چاہیے جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو کسی اور نے کیسے کی، کسی اور کی جرات کیسے ہوئی، کسی اور کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ امام حسین نے بیعت نہیں کی اور وہ بیعت کر لے. کیونکہ وارث دین تو حسین ہے، وارث دین حسین ہے. حسین ابن علی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حسین ابن علی اپنی ذات میں ایک فرد نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین تک ہر نبی کے وارث حسین ابن علی ہیں، ہر پیغمبر کے وارث ہیں، حق کی ہر قوت کے وارث ہیں. انہی کو تو کھڑا ہونا تھا حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے باطل کے مقابلے پر. جب بیعت کا مطالبہ زور پکڑ گیا، امام حسین نے مدینہ چھوڑا. صحابہ کرام، تاریخ میں مشورے موجود ہیں صحابہ کرام کے، انہوں نے کہا تھا نواسا رسول سے کہ آپ مدینہ سے نہ جائیے، مدینہ جائے امان ہے، محفوظ مقام ہے، آپ مدینہ میں رہیے. لیکن امام حسین نے 28 رجب 60 ہجری کو رخت سفر باندھا. کیوں؟ آنے والے وقت نے بتایا کہ امام حسین کا فیصلہ کتنا حکیمانہ اور دانش مندانہ تھا کہ امام حسین اگر مدینہ نہ چھوڑتے، کربلا مدینہ میں برپا ہو جاتی. حسین ابن علی نے مدینہ سے سفر کر کے مدینہ کی آبرو پر آنچ نہ آنے دی، اس لیے کہ آنے والے وقت نے بتایا حسین ابن علی کا فیصلہ درست تھا کہ جب اسی یزید کے دور میں مدینہ پر حملہ ہوا، اسی یزید کے دور میں مدینہ پر حملہ ہوا، مکے پر حملہ ہوا، امام حسین نے مدینہ کی آبرو پر آنچ نہ آنے دی. مکہ آ گئے، مکہ میں حج کا انتظار ہو رہا تھا. حج سے ایک دن قبل جب یہ اطلاعات ملی کہ قاتل حاجیوں کے روپ میں آ رہے ہیں، حج سے ایک دن قبل اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے آپ مکے سے بھی روانہ ہو جاتے ہیں، دنیا حج کرنے آ رہی ہے، نبی کا نواسا حج چھوڑ کر جا رہا ہے. کائنات قیامت تک جتنے حج کرے گی اس کا اجر و ثواب ایک طرف، اور حسین کے حج نہ کرنے کا اجر ایک طرف. آنے والوں میں اور جانے والے میں ایک فرق تھا. آنے والے اس لیے آ رہے تھے کہ حج کریں گے، حسین اس لیے جا رہے تھے حج ہوتا رہے، حج ہوتا رہے. حاجی آ رہے تھے محافظ حج جا رہا تھا، امام حسین 8 ذی الحج مکے سے بھی روانہ ہوتے ہیں، 30 پڑاؤ ہیں تاریخ میں، ان 30 پڑاؤ کی تفصیلات موجود ہیں، 30 مقامات ہیں جہاں پر قافلہ حسینی نے قیام کیا، اور مختلف مقامات سے کچھ شخصیات شامل ہوتی چلی گئیں، اب اس کی الگ تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. 2 محرم الحرام 61 ہجری امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے. 2 محرم الحرام 61 ہجری 4 محرم الحرام تک خیمے نصب ہوئے، پیچھے سے یزید کا لشکر آیا، نہر فرات کے ساتھ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے خیمے لگائے تھے. یزیدیوں نے آ کر کہا کہ آپ اپنے خیمے یہاں سے ہٹا دیں، اپنے خیمے آپ اپنے خیمے یہاں سے ہٹا لیجیے، نہر فرات سے دور جا کے خیمے لگائیں. امام حسین کے ساتھیوں نے مزاحمت کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے خیمے نہر فرات کے ساتھ رہیں گے. یزیدیوں نے ضد کی کہ یہاں سے خیمے ہٹائیں، تکرار ہوئی، دونوں طرف سے تلواریں کھینچیں. جب دونوں طرف سے تلواریں کھینچ گئیں، امام حسین نے کہا کہ رکو، ہم خیمے ہٹا رہے ہیں، ہم خیمے دور لگا لیں گے. سوال یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے تک تو امام حسین ڈٹے ہوئے تھے کہ ہمارے خیمے یہیں رہیں گے. جب تلواریں کھینچی تو امام حسین نے فرمایا کہ ہم اپنے خیمے دور لگا لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی جانتے تھے اگر اس موقع پر خیموں کی جگہ تبدیل کرنے کے مسئلے پر تلواریں کھنچ گئیں اور جنگ ہو گئی، آنے والا مورخ لکھے گا سارا جھگڑا خیموں اور پانی کا تھا، سارا جھگڑا نہر فرات کے ساتھ خیمے لگانے کا تھا، اسی پر جنگ ہوئی. حسین ابن علی نے مورخ کا قلم روک دیا، مورخ نہیں کہہ سکتا کہ جھگڑا پانی کا تھا، اس لیے کہ یہ وارث دین ہے، وارث دین ہے، اور کربلا کے میدان میں وارث دین بتلاتا ہے کہ دین کا وارث کیسا ہوتا ہے. جب آ رہے تھے تو حر کا لشکر ملا تھا، حر کا لشکر پیاسا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنا ذخیرہ شدہ پانی حر کے لشکر کو دیا تھا، حر کے لشکر نے پیا تھا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا تھا، ان کے جانوروں کے پیروں پر پانی ڈلوایا تھا کہ ریگستانی سفر کر کے آ رہے ہیں. لیکن جب 7 محرم الحرام کو اسی لشکر نے پانی بند کیا، نواسے رسول نے ایک بار بھی نہ کہا کہ تم ہم پر پانی بند کرتے ہو، ہم نے تو تمہیں پانی دیا تھا، ہم نے تو تمہیں اور تمہارے جانوروں کو سیراب کیا تھا. یہ ہیں حسین ابن علی وارث دین، جو مقتل کو مکتب بنا دیں، قتل گاہ کو درس گاہ بنا دیں. اور جب وہی حر پشیمان ہو کر، شرمندہ ہو کر اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے ساتھ دربار حسینی میں آ جائے، وہ حر جس نے بدسلوکی کی تھی، جب پشیمان ہو کر آ جائے، شرمندہ ہو کر آ جائے، تو حسین ابن علی ایک لمحے کے لیے اس کے مظالم یاد نہیں دلاتے، بلکہ نہ صرف معاف کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اور کرم پر کرم یہ کہ خیمے سے حسین ابن علی کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پیغام بھیجتی ہیں، پیغام بھیجتی ہیں کہ اے میرے بھائی حسین، یزید کی افواج نے ہم پر بڑے ظلم کیے ہیں، ہم اس وقت حر کی میزبانی نہیں کر سکتے، ہماری میزبانی مشہور ہے، ہم حر کی میزبانی نہیں کر سکتے، لیکن حر کو میرا یہ پیغام دیا جائے کہ جنت میں مجھ علی کی بیٹی کا پہلا مہمان حر ہوگا، زینب کا پہلا مہمان حر ہوگا۔ یہ ہے وارث دین کا کردار، وارث دین کا گھرانہ۔ اور پھر صرف یہ نہیں، حر کو یہ اعزاز بھی عطا کیا کہ پیشانی پر جو تیر لگا تھا وہ تیر کھینچا، لہو کا فوارہ نکلا۔ حسین ابن علی نے اپنی ماں زہرا سلام اللہ علیہا کا رومال حر کی پیشانی پر باندھ دیا، حر کی پیشانی پر باندھ دیا۔ جس نے ظلم کیے تھے جب تائب ہو گیا تو اب اس پر کرم ایسے ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن جب سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حر اس شان سے اٹھے گا کہ پیشانی پر زہرا کا رومال بندھا ہوگا۔ یہ کریم گھرانہ ہے، یہ وارث دین گھرانہ ہے۔ اور یہ وارث دین گھرانہ اب کربلا کے میدان میں بتا رہا ہے کہ دیکھو دین کے وارث کون ہوتے ہیں۔ اب مجھے ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے نواسے کو یزیدیوں نے دھوکے سے گھیر کر کربلا میں شہید کر دیا۔ دھوکے سے، دھوکے سے گھیر کر، استغفر اللہ العظیم۔ دھوکا اس کو دیا جاتا ہے جس پر سب کچھ آشکار نہ ہو، جس کی تلوار بھی شجرے دیکھ کر چلتی ہو، اس کو کون دھوکا دیتا؟ یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کو دھوکے سے گھیر کر جمع نہیں کیا، امام حسین نے اپنی فراست سے اپنے قاتلوں کو مدینے سے نکالا، مکے سے نکالا، کربلا میں گھیرا۔ اور کربلا میں گھیر کر نواسۂ رسول نے اپنے قاتلوں کے چہروں سے نقاب پلٹ دیے، نقاب پلٹ دیے۔ امام حسین جانتے تھے مدینے میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آج میں پوچھتا ہوں تاریخ دانوں سے، ابو لولو فیروز نے سیدنا فاروق اعظم کو شہید کیا تھا، ابو لولو فیروز کے پیچھے لابی کون سی تھی؟ کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ابو لولو فیروز کو کس نے بھیجا تھا، کون سی لابی تھی، کون سا گروپ تھا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اس لیے کہ اس نے فاروق اعظم کو شہید کیا اور پھر خودکشی کر لی۔ ابو لولو فیروز تو مر گیا، واصل جہنم ہو گیا، لیکن آج تک ابو لولو فیروز کے پیچھے لابی کون سی تھی یہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو فاروق اعظم کے قاتلوں پر پردہ پڑا رہ گیا، فاروق اعظم کے قاتلوں کے چہروں پر پردہ پڑا رہ گیا۔ اسی مدینے میں امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ اگر میں پوچھوں تاریخ دانوں سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل کون تھا، تاریخ دان کو نہیں پتا، تاریخ دان کو نہیں پتا۔ تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جملہ لکھا کہ حضرت عثمان کے قاتل کے نام کا تعین نہیں ہو سکتا کیونکہ بلوائی تھے، بہت سارے لوگ تھے، کس نے قتل کیا نام نہیں معلوم، غالباً کوئی شخص تھا اس کا نام حماد تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، مسلمانوں کا خلیفہ راشد شہید ہو گیا، قاتل کا نام نہیں پتا۔ پھر اسی مدینے میں نواسۂ رسول دلبند زہرا، راکب دوش پیمبر امام حسین علیہ السلام کے برادر اکبر، سیدنا و مرشدنا امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا۔ آج تک تاریخ میں بحث چھڑی ہوئی ہے کہ زہر کس نے دیا، کوئی کہتا ہے فلانے نے دیا، کوئی کہتا ہے فلانے نے دیا، کوئی کہتا ہے کہ فلاں مرد تھا، کوئی کہتا ہے فلاں عورت تھی۔ تاریخ آج تک امام حسن کو زہر دینے والے یا والی کے نام پر اتفاق نہیں کر سکی۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے فاروق اعظم کے قاتل پردے میں ہیں، عثمان غنی کے قاتل پردے میں ہیں، حسن مشتبہ کے قاتل پردے میں ہیں، اگر میں بھی مدینے میں شہید ہو گیا تو پھر لوگ کہیں گے کہ مدینے میں تو زائرین آیا کرتے تھے، معلوم نہیں کون شہید کر گیا۔ میں بھی مکے میں شہید ہو گیا، لوگ کہیں گے اتنے سارے لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے، پتہ نہیں کس نے شہید کر دیا، میرے قاتل بھی پردے میں رہ جائیں گے۔ حسین ابن علی نے اپنے قاتلوں کو مدینے اور مکے سے نکال کر کربلا میں جمع کیا، کربلا میں گھیرا اور گھیر کر چہروں سے نقاب اٹھا دی، گھیر کر ان کے چہروں سے نقاب اٹھا دی۔ اب امام حسین کی اس فراست کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ حضرت عمر کے قاتل کے پیچھے گروپ کون سا تھا تو میں کہوں گا مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کربلا میں امام حسین کے کس ساتھی کو کس نے قتل کیا تو میں صرف نام نہیں بتاؤں گا، خاندان بھی بتاؤں گا، قبیلہ بھی بتاؤں گا۔ یہ امام حسین کی فراست تھی۔ آج 72 شہداء میں سے جس شہید کا آپ نام لیں، اور اگر آپ چاہیں تو ابھی اسی وقت یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں کہ اس مجمع میں سے آپ کربلا کے جس شہید کا نام لیں، میں اس کے قاتل کا خاندان بتاؤں گا، میں اس کے خاندان، اس کے قاتل کا قبیلہ بتاؤں گا۔ یہ فراست امام حسین کی ہے، اپنے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا، اس لیے کہ کربلا میں تو اب بات واضح تھی کہ کربلا میں جو آیا ہے یا حسین ابن علی کا غلام ہے یا دشمن ہے۔ کربلا میں کوئی زمزم پینے نہیں آیا، کربلا میں کوئی روزہ رسول پہ حاضری دینے نہیں آیا، کربلا میں کوئی طواف کعبہ کرنے نہیں آیا، بس دو صورتیں ہیں، یا غلام حسین ہو یا دشمن حسین ہو۔ اب بس میں اس گفتگو کی تو تکمیل کی جانب لے جا رہا ہوں۔ میں نے آغاز میں کہا تھا ایک وقت میں دو اسلام، کربلا میں دو اسلام نظر آئے، یزیدی بھی نماز پڑھتے تھے، امام حسین کے ساتھی بھی نماز پڑھتے تھے، اور یزیدیوں میں حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، نمازی بھی تھے، اور یزیدی ان کو تو اپنی نماز کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو جب شہید کیا جا رہا تھا تو عمر بن سعد آواز لگا رہا تھا کہ شمر جلدی کر، جماعت نکل رہی ہے، وہ تو اتنے پکے نمازی تھے۔ یزیدی اس زمانے میں بھی بڑے پکے نمازی تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے، لیکن امام حسین اور ان کے رفقا وہ بھی نماز پڑھتے تھے۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ بھائی نماز ہی تو پڑھنی ہے، اللہ کی نماز ہے، تو یہ سب نماز مل کر کیوں نہیں پڑھ لیتے تھے؟ یزیدیوں کی جماعت الگ کیوں ہوتی تھی، حسینیوں کی جماعت الگ کیوں ہوتی تھی؟ اسی لیے صرف نماز کافی نہیں ہے، یہ دیکھو جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے دل میں حسین ہے کہ نہیں۔ یہی وجہ ہے ہم ہر جگہ نماز نہیں پڑھ لیتے، ہر ایک کے پیچھے کھڑے نہیں ہو جاتے۔ یہ سبق ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، کسی کی بھی داڑھی امامہ دیکھ کر، پیشانی پہ سجدے کا نشان دیکھ کر نماز پڑھاتا دیکھیں، اس کے پیچھے ہم نہیں کھڑے ہو جاتے، اس لیے کہ پیچھے کھڑے ہونے کے لیے نیت کرنی پڑتی ہے پیچھے اس امام کے۔ کربلا کے میدان میں یزیدی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، حسینی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یزیدی بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، حسینی بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یزیدیوں کے چہروں پر بھی داڑیاں ہیں، حسینیوں کے چہروں پر بھی داڑیاں ہیں، وہ بھی امامے باندھتے تھے، یہ بھی امامے باندھتے تھے، تو یہ جھگڑا کس بات کا تھا؟ یہ ساری جنگ کس بات کی تھی؟ ایک فرق تھا، یزیدی نماز پڑھتے تھے، داڑیاں تھیں، سروں پہ امامے تھے، تلاوت کرتے تھے، حافظ تھے، قاری تھے، پھر بھی جہنمی تھے، پھر بھی جہنمی تھے، اس لیے کہ حور نے خیمہ ہی تو بدلا تھا، حر نے کوئی دوبارہ تجدید ایمان تو نہیں کی، حر نے خیمہ ہی تو بدلا، خیمہ بدلا جنتی ہو گیا۔ تو وہاں بھی نمازیں ہیں، یہاں بھی نمازیں ہیں، وہاں بھی عبادتیں ہیں، یہاں بھی عبادتیں ہیں۔ ایک طرف کی عبادتیں جہنم میں لے جا رہی ہیں، ایک طرف کی عبادتیں جنت میں لے کے جا رہی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ عبادتیں دونوں طرف ہیں، حسین ایک طرف ہے، حسین ایک طرف ہے۔ تو جہاں حسین ہوگا وہیں کی نمازیں بھی قبول ہیں، وہیں کے روزے بھی قبول ہیں، وہیں کے سجدے بھی قبول ہیں۔ اگر دل میں حسین نہیں ہے، لاکھ نمازیں پڑھو، یہ نمازیں تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ بس میری گفتگو تمام۔ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں ایک فرق واضح کر دیا کہ دیکھو دین کا وارث کون ہوتا ہے، دین کا وارث کون ہوتا ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے بتا دیا کہ تم نے تلواروں سے گلے کٹتے دیکھے ہیں، کربلا میں آؤ دیکھو گلے سے تلوار کیسے کٹتی ہے، کربلا میں آؤ اور دیکھو کہ لا الہ الا اللہ جو تمہارا نظریہ ہے، اس نظریے کی اساس کیا ہے۔ کتنا یقین تھا حسین کو لا الہ الا اللہ پر، اپنا اکبر بھی قربان کر دیا۔ کتنا یقین تھا لا الہ الا اللہ کی صداقت پر، اپنا خاندان، عزیز، اقارب، اور پھر آخر میں خود قربان ہو گئے۔ اسی لیے غریب نواز نے کہا تھا حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ خدا بندے ذوالجلال پاک پروردگار امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، حسینیت پر زندہ رکھے، حسینیت پر موت دے، حشر کے میدان میں بھی حسینیوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اور اس دعا پر میری گفتگو تمام۔ تیری دنیا سے اے خدائے حسین، تیری دنیا سے اے خدائے حسین، کچھ نہیں چاہیے سوائے حسین۔ مولانا اللہ